نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان لا چکے ہو تو ایمان محض زبانی کلامی، کسی بات کا محض اقرار کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، کردار کو، عادات کو سنوارنے کا نام ہے. جب دل میں ایمان آتا ہے تو اس کا اثر انسان کی گفتگو میں، اس کے رویے میں بھی آتا ہے اور آنا چاہیے. ایمان کی مثال بالکل بیج کی طرح ہے. جب بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کو مناسب ہوا پانی ملتا ہے، اچھی زمین ملتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک پودا نکلے. جتنی اچھی زمین ہو، جتنا مناسب مقدار میں پانی ملا ہو، اتنا ہی عمدہ پودا باہر نکلتا ہے. اسی طرح جتنی اچھی ایمان کی حالت ہوگی، جتنا اچھا اس کو ماحول ملے گا، اتنے اچھے اخلاق اور کردار سامنے آئیں گے. اچھے اخلاق، اچھے معاملات کی اسپرٹ کیا ہے، روح کیا ہے؟ کہ ایک شخص دوسرے کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اس سے مراد صرف کوئی چیز نہیں کہ کوئی چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ضرور وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے علاوہ جو رویے ہمیں اپنے لیے پسند ہیں، جیسا معاملہ دوسروں سے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جیسی ایکسپیکٹیشنز ہم اپنے لیے رکھتے ہیں دوسروں سے، ایسا ہی رویہ اور معاملہ اور ایکسپیکٹیشن ہم سے دوسروں کو ہے. دوسرے بھی ہم سے وہی کچھ چاہتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنے سے پہلے اگر انسان یہ دیکھ لے کہ میرے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو میری حالت کیا ہو، مجھے کیسا لگے، مجھے کتنا پسند آئے، تو بہت سے رویوں کی اصلاح خود بخود ہونے لگے گی. کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ خود کو اس کی جگہ رکھ لیا جائے. جب انسان خود کو دوسرے کی جگہ رکھتا ہے تو بہت سی غلط فہمیوں اور غلط رویوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے اندر ایک کمزوری چھپی ہوئی ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ خود کو بڑا ثابت کرنا، بڑا بننا. بسا اوقات انسان خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، خود کو بڑا بنانے کے لیے دوسروں کی تحقیر شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو کمتر ثابت کرتا ہے، اور اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، جن میں دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں پہ عیب لگانا، ان کو بدنام کرنا، برے نام رکھنا، غیبت اور چغلی کرنا، بدگمانی کرنا، دوسروں کے حالات کی ٹو لینا، الزام تراشی کرنا، ذات، رنگ، نسل کے اختلاف کو ہوا دینا اور اس میں خود کو زیادہ بہتر اور بڑا ثابت کرنا، ان سب خرابیوں کے پیچھے انسان کا جذبہ خود پسندی کار فرما ہے. جو شخص حقیقی معنی میں اپنے رب کو بڑا سمجھ لے، اور سچی زبان اور سچے دل سے اللہ اکبر کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور خود کو بندگی کے مقام پر لے آئے، اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت پر غور کرے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے اخلاق کی، کردار کی اصلاح نہ ہو اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ سب ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کے ظاہری معاملات کو بھی، دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بھی بہت خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اور شخصیت کو عیبدار کرنے والی ساری برائیوں کو انسان سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسان پوری طرح چمک اٹھے۔ مثلا آپ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کے اندر پایا جانے والا ایک ایک عیب، ایک ایک داغ دھبا آپ چن چن کے مٹاتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ اس کے بال سنوارتے ہیں، اس کے ناخن تراشتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو دانت صاف کرنے کا سبق دیتے ہیں، اس کو صاف ستھرا لباس پہناتے ہیں، اگر اس کا لباس کہیں سے ادھڑ جائے تو ادھڑا نہیں رہنے دیتے، اس کو سی کر دیتے ہیں، جوتے پالش کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سب کام آپ اپنے بچے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچہ پسند نہیں کرتا، آپ ناخن کاٹنے لگتے وہ ہاتھ کھینچتا ہے، آپ اس کے بالوں کی کٹنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، آپ اسے کپڑے تبدیل کرنے کو کہتے ہیں تو وہ نہیں پسند کرتا، آپ اسے نہلانا چاہتے ہیں اس کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس کے اس سارے فرار کے باوجود، اس ساری ناگواری کے باوجود، آپ پکڑ پکڑ کر اس سے یہ سارے کام کرواتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایک خوبصورت بچہ لگے اور آئندہ زندگی میں وہ ایک خوبصورت انسان بنے اور اس کی اچھی عادات اس میں پختہ ہوں۔ اس کے فیوچر کے لیے بھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر بچپن میں اس کو آپ نے ایسی تربیت نہ دی تو بڑے ہو کر اس کے لیے اپنا آپ سنوارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک خوبصورت گھر بنایا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ جنت کی خوبصورتی صرف یہ نہیں کہ وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوگی یا چاندی سے بنی ہوگی یا اس میں ہیرے جواہرات ہوں گے اور باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، بلکہ جنت کی اصل خوبصورتی خوبصورت انسانوں سے ہوگی۔ وہ خوبصورت انسان وہ نہیں جن کی شکلیں بہت خوبصورت ہوں، خواہ عادات کچھ بھی ہوں، نہیں، کسی بھی انسان کی اصل خوبصورتی اس کا اچھا اخلاق ہے، اس کا اچھا کردار ہے، اس کا اچھا رویہ ہے، اس کا دوسروں کو اپنی اذیت اور تکلیف سے بچانا ہے، رحماء بینہم ہونا ہے، دوسرے کے لیے کائن، شفیق، مہربان، کیئرنگ، لونگ ہونا ہے، اور حت الوسع اذیتوں سے دوسرے کو بچانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں اگر کسی ایسے انسان سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں تو زندگی کس قدر خوبصورت ہو جاتی۔ مثلا کسی کو ایسا شوہر مل جائے، کسی کے ایسے بچے ہوں، کسی کے ایسے والدین ہوں یا دوست ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گھروں کی نسبت، بے پناہ سونا پہننے کی نسبت، قیمتی ترین لباس پہننے کی نسبت، ایک اچھے انسان کا تعلق انسان کے لیے کہیں زیادہ خوشی کا سبب بنتا ہے، اور باقی ماحول تو ایک نعمت ہے، اگر اچھا ماحول بھی مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ ایک کٹیا، ایک جھگی، ایک درخت کا سایہ، وہ بھی جنت لگتا ہے اگر آپ ایسے انسانوں کی صحبت میں ہوں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ کی حقارت نہیں کرتے، عیب چینی نہیں کرتے، نقل نہیں اتارتے، آپ کے خلاف انگلیاں نہیں اٹھاتے، برے لقب اور برے نام سے نہیں پکارتے، تجسس نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، آر نہیں دلاتے، آپ کے بارے میں بدگمانی اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہیں ہوتے، غیبت نہیں کرتے، بہتان نہیں لگاتے، دل آزاری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، اس کے برعکس خیرخواہی، ایثار، احسان، عفو درگزر اور اسی قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اچھے انسانوں کا ساتھ زندگی میں ایک نئی امنگ، ایک نئی روشنی، ایک نئی چمک لے آتا ہے، انسان اپنے سارے غم بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جنت کے لیے ہے، یا جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنی ہے، کیونکہ جنت ایک پرسکون جگہ ہے، لا تسمع فیہا لاغیا، جس میں تم کوئی لغو بات نہیں سنو گے، کوئی بیہودہ باتیں نہیں سنو گے، بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں دیکھو گے۔ وہاں کے لوگوں کے دل پرندوں کی طرح بالکل صاف اور نرم ہوں گے، جن کے اندر صرف محبت ہوگی، صرف خیرخواہی، خلوص، دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، اور یہ سب کچھ صرف ان کے دلوں میں نہیں، ان کے چہروں، ان کے رویوں اور ان کے اعمال سے بھی ٹپک رہا ہوگا۔ جنت کا اصل مزہ یہی ہے۔ جو لوگ جنت کے امیدوار ہوں، جنت میں جانا چاہتے ہوں، تو وہاں پہنچنے کے لیے جو لباس چاہیے، جو شخصیت چاہیے، اس شخصیت کا ہونا اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً بسا اوقات آپ کسی مخصوص جگہ پر جاتے ہیں تو آپ پر ایک پابندی ہوتی ہے کہ آپ کا لباس ایسا اور ایسا ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ اگر کسی کی شادی پر گئے ہیں اور سیاہ لباس پہن کر چلے جائیں یا گندا لباس پہن کے چلے جائیں، تو دوسرا مائنڈ کرے گا کہ اس کو خوشی نہیں ہے، یہ ایسے کیوں اٹھ کر آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی نگاہوں میں اپنی قدر کھو دیں۔ بالکل اسی طرح آپ کسی اسکول میں یا کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو وہاں آپ کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، آپ کو لازمن لا محالہ اس یونیفارم میں جانا ہوگا۔ آپ میکڈونلڈ میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا قد ایک خاص سائز کا ہونا چاہیے، آپ کے لباس اور کپڑے اور اس کی کٹنگ اور ہیئر کٹ سب کچھ اس کے مطابق ہونا چاہیے، تب آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، تب آپ وہاں کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایئر ہوسٹس بننا چاہتے ہیں، آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کا سائز، آپ کا قد، آپ کی ویسٹ، آپ کی ہائٹ ایک مخصوص سائز پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تبھی وہاں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپیئرنس اس کے خلاف ہے تو آپ وہاں فٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو باہر پڑھنا ہے کسی یونیورسٹی میں، اس سے پہلے کچھ مخصوص امتحان دینا ہوں گے، آپ کو ٹوفل کا ایگزام دینا ہے، آپ کو سیٹ کا، جی میٹ کا امتحان دینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ پروف کریں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں کسی مخصوص یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے۔ یہ ساری پابندیاں اور یہ ساری ریکوائرمنٹس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ان معیارات پہ پورا نہیں اترتا تو وہ وہاں فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ وہاں اجنبی ہو جائے گا، اس کا وہاں جانا ہی بیکار ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے بھی ایک مخصوص کوالیفیکیشن چاہیے۔ جب تک آپ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے رویوں میں، اپنی اپیئرنس میں اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ اندر جانے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ آپ جیسوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہاں جانے کے لیے تو خاص قسم کی عادتیں چاہیے، جن میں ان تمام اخلاقی برائیوں کی نفی ہو۔ مثلاً ایک ایسے شخص کو جنت میں گھسا لیا جائے جس کا کام ہی دوسروں کی نقلیں اتارنا ہے، تو ساری جنت کو بد مزہ کرنا ہے کہ جنت میں ہوتے ہوئے بھی لوگ جلیں بیٹھ کے اور کوڑیں بیٹھ کے ایک شخص کے رویے پر؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو آپ اپنی ان عادات پہ قابو نہ پائیں اور کسی جادو کی چھڑی سے یکا یک آپ ایک بہت اچھے انسان ہو جائے اور وہاں پہنچ جائیں۔ آپ کو اس معیار پہ پورا اترنا ہے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ میرا کہنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان. اس لیے کہ اگر چغل خور کو جنت میں لے جایا جائے تو کیا کرے گا وہ؟ وہ تو جنت والوں کے درمیان ایسی ایسی پھوٹ ڈالے گا، ایسی ایسی تباہی لائے گا کہ جنت والوں کے آپس کے تعلقات بگڑ جائیں گے. پھر وہ جنت جنت رہے گی جس میں لوگوں کے تعلقات ہی بگڑے ہوئے ہوں؟ یہ سب تو جہنم میں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے تو وہ راستہ ٹھیک ہے، یہ تو وہاں جائیں پھر. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب کچھ کام ایسے ہیں جو تم نہیں کرو گے، کچھ کام ایسے ہیں جو تم کو نہیں کرنا، تم نہیں کرو گے. تمہیں ان چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی، اپنے اندر سے یہ ایلیمنٹس نکالنے ہوں گے تاکہ تم پر امن جنت کے شہری بن سکو. اور اس بڑی جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا کو بھی جنت بناؤ، اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنے اداروں کو جنت بناؤ، اپنے بازاروں کو جنت بناؤ. ہم نے ویسے تو بہت جنتیں بنانی شروع کر دی ہیں، اچھی اچھی عمارتیں چڑھا کر، بنا کر، بڑے بڑے شیشے لگا کے اور دنیا بھر کی مہنگی ترین فٹنگز کے ساتھ، لیکن اس کے اندر رہنے والے انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو وہ بلند و بالا عمارتیں بھی بیکار ہو جایا کرتی ہیں، وہ جنت نہیں بن سکتی. جنت انسانوں سے بنتی، کوئی بھی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا. یہاں قوم اپنے لفظی معنوں میں مردوں کی ایک بڑی جماعت، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں کچھ مرد اکٹھے بیٹھے ہوں وہ مل بیٹھ کر مذاق نہ اڑائیں. اور لا یسخر، سین خیرے مذاق اڑانے کے لیے اس مادے میں جب لفظ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا. نہ مذاق اڑائیں مرد من قومن، کچھ اور مردوں کا. کیوں؟ اسا، ہو سکتا ہے، ان یکونو خیرم منہم، کہ وہ زیادہ اچھے ہوں ان سے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھے لوگ ہوں. کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑا کر خود ثبوت فراہم کر دیا کہ وہ اچھے نہیں ہیں. اگر وہ اچھے ہوتے تو دوسروں کی حقارت نہ کرتے. کسی کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور خود کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے، جو تکبر کی علامت ہے. تو لا یسخر قوم من قوم، تم اپنی مجلسوں میں، یعنی قوم کا لفظ اس لیے بھی کہ عموماً یہ کام مجلسوں میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے ہوتے ہیں، مل جل کر ہوتے ہیں. تو نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ان سے زیادہ اچھے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کا درجہ زیادہ اچھا ہو. تم کسی ایک بات کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوں، کچھ ایسی خوبیاں ہوں جو تمہارے سامنے نہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے ہیں. کیونکہ کوئی بھی نیک انسان، کوئی بھی حقیقت میں اچھا انسان اپنے کام کی شہرت نہیں کرتا، نہ پسند کرتا ہے، اس کا اشتہار نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام اللہ تعالیٰ کی بندے سے ریکوائرمنٹ ہے. کام وہی اچھا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. عمل صالح کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو. جو کام اللہ کے لیے ہے، اگر اس کی شہرت کی جائے، دوسروں کے سامنے ثابت کیا جائے ہم بہت اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا. اور ویسے بھی جو کام اللہ کے لیے کیا، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کو جا کے بتائیں کہ یہ ہم نے نیکی کر لی ہے، دیکھ لو اس کو، جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، بس کافی ہے. ہر جگہ سچا ہونے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے سامنے خود کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ ظاہری پہلو ہوتے ہیں اور کچھ باطنی پہلو ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک انسان ظاہر میں بہت اچھا، بڑا عبادت گزار، بڑا نیک نظر آتا ہو، اور اندر سے دل کا کالا ہو، حسد اور بغض سے بھرا ہوا ہو، جسے کسی کی کامیابی اچھی نہ لگتی ہو، جو کسی کے لیے کوئی خیرخواہی نہ رکھتا ہو. آپ کو کیا خبر آپ نے کسی کا باطن کب دیکھا، کب جھانکا اس کے اندر؟ اب بظاہر اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ بڑا نیک آدمی، لیکن اس کا اندر کا پہلو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے اچھا تو وہی ہے جس کو وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ اچھا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر تمہارے معیار کے مطابق اچھا نہیں ہے اور تمہارے کرائیٹیریا کے مطابق وہ کسی خامی کا شکار ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خیر اور خوبی اور بھلائی ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ تم سے چھپی ہوئی ہے، اور تم صرف ایک بات کو لے کر اس کی پوری زندگی کو بدنام کر رہے ہو، ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے جنرلائز کر رہے ہو اور اس کو لیبل کر رہے ہو برا ہونے سے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی ایک عیب یا کمزوری دیکھ کر اسے یوں نہ اچھالو بھری مجلس میں کہ وہ بدنام ہو کر رہ جائے. لا يسخر قوم من قوم. اسی طرح پھر یہ لفظ جو قوم ہے، یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، اجتماعی طور پر. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اجتماعی طور پر بھی دوسری قوموں کو برا بھلا کہتے رہنا یا ان کا مذاق اڑانا، مثلا یہ کہہ کے ہنسنا کہ پتہ چائنیز سانپ کھاتے ہیں. اچھا، اب پاکستان میں یہ بات عام طور پر مجلسوں میں ہوتی ہے نا، خوب انجوائے کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ مکھیاں کھاتے ہیں، وہ فلاں ایسا کرتا ہے. بسا اوقات دوسری اقوام کی جو عادات ہیں جو ان کے نزدیک بری نہیں ہیں، مگر ہمارا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، ہمارا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، اس لیے ہم اپنے عقل سے دیکھ کے ایک طرف سے ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اور ان پہ ہنس رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یا کسی کا لباس دیکھ کر کہ وہ تم نے دیکھا افریقی لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، اور کبھی دیکھا کہ ان کے مرد جو ہیں وہ ایسے اور ایسے رنگ پہنتے ہیں، اور پھر اس پہ ہنسنا شروع کر دی. بہت سے لوگ جو حج کر کے آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ حج کر کے آتے ہیں اور واپس آ کر ہر قوم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ فلاں ایسے تھے، وہ فلاں ایسے تھے، وہ مصری عورتیں تو ایسی تھی، ان کے جسم ایسے تھے، اور وہ جو ملیشین تھے وہ ایسے تھے، وہ فلانے ایسے تھے. یہی حج پہ کرنے گئے، یہی دیکھنے گئے تھے کہ کون قوم کیسی تھی. لیکن ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے، کیونکہ سب کرتے اس لیے ہم بھی کر لیتے. چونکہ ہمیں تو صرف کسی نیکی کا جواز اس وقت ملتا نا جب سب کوئی کام کرتے، خواہ وہ غلط کر رہے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی وہ صحیح ہو جاتا ہے. یعنی ایک برائی یا ایک غلطی یا ایک خامی جو ہے، جب وہ عام ہو جاتی ہے اور اس برائی کو نیکی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے یا کم از کم جواز یا لائسنس مل جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس لائسنس کو کھلے عام استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو سب جو کہہ رہے تھے اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہے نا، جیسے ایک دھول اڑتی ہے نا، ایک گرد اڑتی، تو ہم بھی اس کو اسی طرح دیکھنے لگتے ہیں. لا يسخر قوم من قوم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے صرف اس لیے کہ ان کے پیمانے تمہارے پیمانوں سے مختلف ہیں. اسا ان یکونوا خیرا منہ. ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہوں. ولا نساء من نساء. اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اب یہاں عورتوں کا ذکر الگ طور پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر اسلام میں جو سوشل گیدرنگز ہیں وہ عورتوں اور مردوں کی مکس نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک بات یہ کہ مذاق کب اڑایا جاتا ہے یا کن کے بیچ میں اڑایا جاتا ہے؟ فارمل قسم کی گیدرنگ میں آپ مذاق نہیں اڑاتے. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ بہت کیئرفل ہوتے ہیں، بہت بھلے مانس بنے نظر آتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے. مذاق اڑاتے ہیں آپ بیٹھ کے ان لوگوں میں جو آپ کے اس عمل پہ واہ واہ کرتے ہوں، جن کے ساتھ آپ بہت فرینک ہوں، جن کے بیچ میں آپ بیٹھ کے کھلی کھلی باتیں کرتے ہوں اور جو آپ کو روکتے ٹوکتے بھی نہ ہوں. کبھی آپ دیکھیں کہ مذاق اڑانے کے لیے عموماً کون سے اوقات یا کون سی مجلسیں منتخب کی جاتی ہیں جو انفارمل قسم کی اور بہت کلوز سرکل جو ہوتا ہے, مثلاً گھر والوں کا باہم بیٹھ کر, نہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھلی گفتگو ہو رہی, آپ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہی کسی رشتے دار کے بچوں کا یا ان کے گھر والوں کا. مثلاً آپ کسی شادی میں گئے ہیں, کسی کا ڈریس کسی کا کچھ پسند نہیں آیا, تو وہاں آپ کچھ نہیں کہتے, وہاں تو آپ پیسے ظاہر کریں گے, آپ نے گویا دیکھا ہی نہیں. جو ہی آپ گھر پہنچتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھتے ہیں یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھتے ہیں, پھر آپ شروع ہوتے ہیں ہر ایک پہ تبصرے کرنے. تو اسلام میں ضرورت کے تحت تو مرد اور عورت بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ایک گیدرنگ میں, لیکن انفارمل قسم کی مذاق والی مجلسیں, ہنسی کھیل والی مجلسیں یا تفریحی مجلسیں مردوں اور عورتوں کی اکٹھی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے یہاں کیا کہا گیا, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, یعنی عورتیں اپنے مخصوص تفریحی سرکل میں بیٹھ کے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اوپر رجل یا رجال کا لفظ نہیں ہے, قوم کا آیا ہے, جس میں قوم بھی شامل ہے مرد بھی شامل ہے, یعنی ایک سے زائد معنی نکل آتا ہے. اور نساء عورتوں کا خاص طور پر الگ ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ایسی عادات بسا اوقات, ہمیشہ نہیں بسا اوقات, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, یعنی مذاق اڑانے کی جو خو ہے یا عادت ہے وہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. یہاں بھی یہی وجہ بتائی گئی کہ مت مذاق اڑاؤ, اسا ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, ان سے زیادہ اچھی ہوں. جب آپ دیکھیے کہ مذاق اڑانے میں کیا کیا چیز آتی, یعنی مذاق صرف زبان سے ہی نہیں اڑایا جاتا بلکہ کسی کی نقل اتارنا, اور نقل اتارنے میں کسی کی چال کی نقل اتارنا, کسی کے سٹائل کی نقل اتارنا, اور خوب انجوائے کرنا, ہنسنا اور ہنسانا, کسی کی طرف اشارے کرنا, کسی کے کام یا شکل و صورت, مثلاً ناک کا یا آنکھ کا یا پوسچر کا مذاق اڑانا, کسی کے لباس پہ ہنسنا, کسی کے نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا کہ دوسرے اس پہ ہنسنا شروع کر دیں, یہ سب مذاق اڑانے میں داخل ہے. اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ کہ ایک شخص یا ایک گروہ دوسرے گروہ کی تضحیک نہ کرے, کیونکہ اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر شامل ہوتی. اس فعل کو حرام قرار دیا گیا, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم, اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں پر. انفسکم, تلمزو کا لفظ لمز سے نکلا ہے, لام میم زے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, لمز کا معنی ہوتا ہے کسی کو تانا دینا, عیب لگانا, کسی پہ چوٹیں کرنا, کسی پہ چوٹ کرنا, سنانا کسی کو بات, تھپتیاں کسنا, کسی پہ الزام دھرنا, اعتراض جڑنا, عیب چینی کرنا یعنی کریٹیسائز کرنا, کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا, یہ سب افعال آپس کے تعلقات کو بگاڑتے ہیں, فساد پیدا کرتے ہیں, معاشرے کا سکون برباد کرتے ہیں, اس لیے اس سے منع کیا گیا. اور یہاں یہ لفظ جو ہے, لا تلمزو انفسکم, اپنے نفسوں کو, اپنے آپ کو ایسا نہ کرو, خود کو عیب نہ لگاؤ. اب جو عیب لگا رہا ہوتا ہے وہ بظاہر تو دوسرے کو لگا رہا ہوتا ہے, لیکن لگانے والا دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے, خود کو برا ہونا ثابت کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جس دوسرے پہ کر رہے ہو وہ تو تمہارا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ, مومن تو آپس میں بھائی بھائی, بھائی کو جو کچھ کرو گے تو خود پہ پڑے گی. مسلمانوں کا باہم تعلق ایک جسم کی مانند بتایا گیا, یعنی اگر سارے مسلمان مل کے ایک جسم بناتے ہیں تو جسم میں مثلا اگر آپ کا ناخن کٹ جائے, انگلی ٹوٹ جائے, یا پاؤں کو سخت ٹھوکر لگ جائے, یا کوئی چیز آنکھ میں آ لگے, تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں لگی, یہ آنکھ کو لگی ہے, میرا کچھ نہیں گیا, بس انگلی ٹوٹی ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, پاؤں کو ٹھوکر لگی, میرا کیا بگڑا؟ نہیں, وہ پاؤں تمہارا ہے اس لیے تم کو چوٹ لگی, وہ انگلی تمہاری ہے اس لیے تمہارا نقصان ہوا, یہ آنکھ تمہاری ہے اس لیے تمہیں تکلیف پہنچی. تم ان حصوں کو خود سے جدا نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کسی مسلمان پہ چوٹ مار کے, کسی مسلمان پہ الزام دھر کے, اس کی عیب چینی کر کے تم خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے خود کو کرنا, کیونکہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے. کل جو احادیث آپ نے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان کا گروہ کیسا ہے, اور ایک شخص کا اس گروہ یعنی میرا اور آپ کا باقی سارے مسلمانوں سے تعلق کیسے ہے, جیسے سر کا جسم کے ساتھ تعلق. ایک اور مثال میں آپ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت, وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسی ایک جسم کی حالت ہوتی, یعنی ساری مسلمان برادری ایک جسم ہے, کہ اس کے کسی اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے. جب کسی کو الزام لگاتے تو سوچو خود ہی کو لگا رہے, کسی پہ عیب چینی کر رہے سوچو خود پہ کر رہے. لا تلمزوا انفسکم, کس کی بدنامی ہو؟ کسی بھی مسلمان کی بدنامی دراصل تمہاری بدنامی ہے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہو, اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو گویا خود کو کہہ رہے. ولا تلمزوا انفسکم, اپنے نفسوں کو عیب نہ لگاؤ, اپنے نفسوں کو داغدار نہ کرو. کسی پہ چھینٹے اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ خود کو داغدار کرنا, میلا کرنا, گندا کرنا. کبھی اپنے جسم پہ لگی کسی گندگی کو دکھایا کسی کو؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہاتھ پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, راہ چلتے ہوئے کوئی کالک لگے کچھ, یا کپڑے پہ کچھ لگے, کسی کے گھر جانا پڑ جاتا راستے میں آپ کو, تو آپ کہتے نہیں نہیں وہ میرے کپڑے جو ہے نا ان پہ یہ چیز گری ہوئی ہے میں نہیں جا سکتی, اس ہاتھ کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. جسم میں کہیں کوئی عیب ہو, کوئی کمی ہو, کس طرح اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے, کسی کو نظر نہ آئے, کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اپنے ہی مسلمان بھائی کے عیب کو نمایاں کر کر کے پیش کرنا, اس کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا, ہمیں شرمندگی کیوں نہیں ہوتی؟ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کر دوسروں کو برے القاب سے یاد نہ کرو. تنابز, نون بے زے, نبزا, برا لقب دینا, برے نام رکھنا, کسی کا نام بگاڑنا. بالالقاب, لقب کی جمع, مراد اس سے کیا ہے؟ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارو, ایسا لقب نہ دو جو اسے ناگوار ہو, جس سے اس کی تحقیر ہو. مثلا کسی کو فاسق کہنا, کسی کو منافق کہنا, ہاں ہاں وہ فلاں وہ تو ہے ہی منافق, آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہا, حالانکہ لوگ تھے منافق اور آپ کو پتہ بھی تھا, کسی کو یہ کہہ کے نہیں پکارا اے منافقو. قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا بہت دفعہ کہا گیا, یا ایھا الکافرون بھی کہا گیا, لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا یا ایھا المنافقون. کہا گیا کہ کہیں نہیں. اسی طرح کسی کے جسمانی عیب پر اس کا نام رکھنا, کسی کو لنگڑا کہنا, یا اندھا کہنا, یا کانا کہنا, اسی طرح کسی کو اس کے ماں باپ کی کسی کمی کی وجہ سے عیب دینا, چور کی بیٹی. اب اگر والدین نے چوری کی یا قتل کیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے کرسچن تھا یا ہندو تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا, تو اس کو پچھلے دین یا پچھلے مذہب کے نام پر بدنام کرنا, کہ اس کو یہودی کہہ کے پکارنا یا عیسائی کہہ کے پکارنا، کسی خاندان یا برادری یا لوگوں کا ایسا نام رکھنا کہ جس سے ان کی بدنامی ہوتی ہو. مثلا ایک علاقہ ہے وہاں پر کچھ لوگوں کو چور والے کہہ کے پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کے ایک شخص نے چوری کی تھی. یہ چنیوٹ کے قریب ایک جگہ ہے، چور والے، یعنی اس کے بعد ان کا نام ہی یہ پڑ گیا، چور والے. ایسے نام رکھنا اور ایسے ناموں سے پکارنا یہ پسندیدہ نہیں. اسی طرح کوئی بھی ایسا لقب جس سے دوسرے کی حقارت ہوتی ہو. ہاں اگر صدیوں سے، سالہا سال سے کوئی خاندان ایسے کسی نام سے مشہور ہو گیا ہے اور آپ کی نیت ان کی تحقیر نہیں، لیکن ان کا عرف بن گیا ہے، وہ عرف کس کو کہتے ہیں کہ پہچان ہے، تو پھر اگر آپ اس پہچان کے لیے کوئی لفظ بولتے اور آپ کا ارادہ اس کی بے عزتی کرنا یا اس کو حقیر کرنا نہیں، تو یہ ایک استثنائی صورت ہوگی. مثلا ایک نام کے کئی شخص ہیں اور نام سے اس کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا لقب نہ ساتھ لیا جائے یا عرف نہیں لیا جائے. ہم دیکھو کہ بعض لوگوں نے خود اپنے عرف بڑے غلط قسم کے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس میں اپنی تحقیر نہیں بلکہ اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چور مجرم پکڑے جاتے ہیں تو بسا اوقات انہوں نے اپنے پہچان کے نام بہت خراب قسم کے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایسے میں اگر اخبار میں ان کا وہ عرف لکھ دیا جاتا ہے، فلاں عرف یہ، اس نے یہ قتل کیا، تو اس میں اس کی اپنی چوائس ہے وہ نام، اگر اس نام کا مطلب اچھا نہیں. یا مثلا کسی نے اپنا نام ایسا رکھ لیا جس کا مطلب ہی اچھا نہیں اور آپ کو بھی وہی نام پکارنا پڑتا ہے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں. مثلا کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نام ابابیل رکھا اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کا نام سجیل رکھ لیا، تو اب سجیل جو ہے کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. وہ سجیل کون سے پتھر تھے؟ جو اصحاب الفیل پہ پھینکے گئے تھے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے لیے خود ایسا نام رکھتا ہے تو آپ اس نام سے اس کو پکارتے ہیں تو آپ قصوروار نہیں. اصل چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ کسی کی حقارت مقصود نہ ہو، کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہ ہو. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے آپ نے کیا لفظ بولا، یہ بھی ساتھ کاؤنٹ کرتا ہے. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی کسی مومن کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، اس کے تو اخلاق میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی زبان سے گندے لفظ نکالے. کیونکہ کسی بھی انسان کے اخلاق کا حسن کس سے بنتا ہے، ایک امیج کس سے بنتا ہے، کہ اس کی گفتگو کیسی ہے، وہ دوران گفتگو کیا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کو بولنے کا انداز کیا ہے، وہ کسی کو کیسے مخاطب کرتا ہے، مہذب انداز ہے یا غیر مہذب. ایک مومن کبھی غیر مہذب نہیں ہو سکتا. اچھا بعض زبانیں یا بعض خاندان یا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ادب تمیز نام کی چیز بہت کم پائی جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں جہاں لوگ سمجھتے ہی ایسی زبان ہو، یا وہاں ایک مخصوص سٹائل ہی یہی ہوتا. پتہ کیا ہے، جب آپ اچھے لوگوں میں ہوتے ہیں تو آپ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات جب آپ ایسے لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسری زبان سمجھتے نہیں. تو ایسے میں بھی آپ اپنا رنگ نہ بدلیں. اگر آپ چمک رہے ہیں تو وہاں جا کر خول نہ چڑھائیں، وہاں بھی چمکتے رہیں، شاید آپ کی چمک سے دوسرے لوگ بھی چمک جائیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اچھا اخلاق تو صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے، ماسیوں کے ساتھ تو اچھا اخلاق برت ہی نہیں سکتے، ان سے تو انہی کی ٹون میں اور ایسی روڈ ٹون میں ہی بات کرنی ہوگی. یا کسی بھی طرح اپنے سے کم حیثیت والے، مثلا عمر میں کم، علم میں کم، مال میں کم، یا کسی اور چیز میں کم لوگوں سے تو بد اخلاقی سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو سنے گئی نہیں، تو اس میں بد اخلاقی کی تو کوئی گنجائش نہیں. ہاں آپ اپنے لہجے کو فرم کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ کا انتخاب، چناؤ، یہ بہت اہم ہے. اچھا بعض اوقات کسی خاص کلچر کو پسند کر کے وہاں کی ہر چیز کو ہم آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ گالیاں بھی لے لیتے ہیں اور ان کو بے دریز استعمال کرتے ہیں، ہر دوسری چیز، اور ہم کہتے ہیں تو انگریزی میں گالی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پنجابی کی گالی بری ہے، انگریزی کی تو خوبصورت ہے، اور بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، اور پھر یہ کلچر ڈھونے کی علامت ہے. نہیں، خواہ کسی بھی قوم کا کلچر ہو، کسی کی بھی اچھی بات، دیکھیں حکمت مومن کی متائے گمگشتہ ہے، کہیں بھی اچھی بات پائے لے لے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، لے لے، لیکن سفت کر کے لے، چھان کے لے، چن کے لے، آنکھیں بند کر کے نہیں. جب آپ بازار میں سبزی مثلا خریدنے جائیں اور سبزی کے ساتھ اگر کچھ مٹی بھی لگی ہوئی ہو تو آپ ساتھ ہی تلواتے ہیں اس کو؟ بعض جڑ والی سبزیاں آتی ہیں، بس آلو ہو سکتے ہیں یا شلجم ہو سکتے ہیں، تو بسا اوقات جب زمین سے ان کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ مٹی ان کے ساتھ رہ جاتی. تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، آپ تو چاہتے ہیں پتے بھی کاٹ دیں تاکہ اصل چیز زیادہ آئے جو فائدہ مند ہے. تو ایک شلجم خریدتے ہوئے تو ہم سوچتے ہیں کہ اصل چیز ہی ملے، وہ پتے جو گھر جا کے بن میں پھینکنے وہ یہیں کاٹ دیے جائیں اور مٹی بھی جھاڑ دی جائے. لیکن زبان کے اختیار کرنے میں، زبان کے استعمال میں، عادات کے استعمال میں، کیا یہ عادات اور زبان اور ادب آداب شلجم سے کم درجے کی چیز ہے کہ ان میں اچھی بری ہر چیز لے لی جائے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا اور گناہ کی زندگی سے منسوب کرنا کسی کو، یہ سخت بری بات ہے. کوئی شخص جب مسلمان ہو جائے تو اس کو پچھلے عیب یاد کرا کرا کے، کوئی شخص توبہ کر لے اور اس کو پچھلی غلطیاں یاد کرا کرا کے تیز کرنا، بدنام کرنا، یہ سخت برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، خیال کرنا. فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ گمان تو ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ رکھیں، آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو. لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کثیر من الظن، کثرت والے ظن سے. کون سا گمان بار بار آتا ہے؟ کون سا خیال بار بار ستاتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان اور اس کا کثرت سے آنا، وہ کوئی ایک آدھ انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا اور پھر سوچتے چلے جانا اور اس کو فالو اپ کرنا اور ریپیٹڈلی ایسا کرنا اور کرتے رہنا. اور یہاں پر لفظ من استعمال، اور آگے بھی اس کی وضاحت ہے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہر قسم کا گمان منع نہیں ہے، ہر قسم کی رائے رکھنا منع نہیں ہے، ان میں سے بعض رائے درست نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شمار ہوتی. بخاری کی حدیث ہے، ایاکم والظن، بچو تم گمان کرنے سے، یعنی برے گمان سے. اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. جو چیز آپ سوچتے ہیں، جس طریقے کی سوچتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جو خیال رکھتے ہیں، اچھا یا برا، تو اس کے بعد آپ کی گفتگو بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے. اگر کسی کے بارے میں گمان اچھا ہے تو گفتگو بھی اچھی کریں گے، رائے بھی اچھی دیں گے، اور اسی شخص کے بارے میں جب گمان برا ہو جائے گا تو وہی شخص آپ کی نظروں سے گر جائے گا، آپ کی گفتگو کی ٹون بھی بدل جائے گی، آپ کو اس کو یاد کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ تو شخص تو وہی ہے، فرق کس چیز کا پڑا؟ گمان کا۔ جب گمان اچھا تھا تو آپ کی رائے بھی اچھی تھی، آپ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور جب گمان بدلا تو آپ نے اس کے لیے جو زبان استعمال کی وہ بھی غلط ہو گئی، وہ بھی ویسی ہی ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی گفتگو ہوتی ہے، وہی چیز انسان کے عمل میں ڈھل جاتی، اور خصوصاً معاملات۔ ایک شخص آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کھل اٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہے۔ ایک شخص کو دیکھتے ہی آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، آپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا گمان اس کے بارے میں اچھا نہیں، کہ یہ شخص آئے گا اور یہ تلخی والی باتیں کرے گا، تکلیف دینے والی کرے گا، لہذا اس کی شکل تو نہ ہی نظر آتی تو اچھا تھا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، آپ ان سے شوق سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ تلخی والا معاملہ کرتے ہیں آپ بھی جواباً الرٹ ہو جاتے ہیں، ایک ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس کے برے کام سے پہلے آپ اس سے برا معاملہ کر چکتے ہیں، حتیٰ کہ سلام کا جواب اتنک کے دیتے ہیں تاکہ اس کو جرت نہ ہو، آگے نہ بڑھ سکے، ہمارے ساتھ کچھ برا نہ کر سکے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی تو اس نے کچھ نہیں کہا اور آپ پہلے سے ہی ایسے ہو گئے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے معاملات کی بنیاد انسان کا گمان ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بولو گے، جو کثرت سے بولو گے ویسا ہی معاملہ کرو گے۔ جو انسان اچھا لگتا ہے اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی چھپ جاتی ہیں، ان کو بھی انسان کوئی جواز دے دیتا ہے، ان کی بھی کوئی تاویل کر لیتا ہے، اور جو برا لگتا ہے اس کی اچھائی کی بھی کوئی ایسی وجہ تلاش کریں گے کہ جس سے وہ اچھائی بھی اچھائی نہ لگے۔ قیامت کے دن انسان کس حال میں اٹھے گا؟ جو اس کا عمل ہوگا، اور عمل کیسا ہوگا؟ جو اس کی سوچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ فرمایا، اجتنبو، اجتناب برتو، بچو، کثیر من الظن، بہت گمان کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گمان کی پھر مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، جو مطلوب ہے، جو ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان۔ دوسرا گمان وہ جو لازم ہے، کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مثلا عدالت میں جو شہادتیں پیش ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جج جو کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ دیتا ہے، وہ بھی ایک گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اس کا وہ گمان یا اوپینین کیسے بلٹ ہوتا ہے؟ ان باتوں کی بنیاد پر جو اس کے سامنے کی گئی، کیونکہ اس کے بغیر کسی حقیقت کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ گمان کی ایک قسم ہے تو بدگمانی، لیکن ہے جائز، یہ قسم گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کھلم کھلا برائی کرتا ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی برت رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھیں؟ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مار رہا ہے دوسروں کو، ظلم ڈھا رہا ہے دوسروں پر، اور آپ کہ نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، تمہیں ایسی غلط فہمی ہے۔ نہیں، اس نے ثابت کر دیا وہ اچھا نہیں ہے۔ چلے اکا دکا تو کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں ہیں ہم۔ لیکن ایک شخص اپنا ایک وتیرہ بنا رکھتا ہے، ریپیٹڈلی ایک ہی بات کیے چلے جاتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ کے ہی کبھی نہیں دیتا اور آپ کو نہیں بہت نیک انسان ہے۔ ایک شخص کو اللہ رسول سے کوئی محبت ہی نہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور آپ کو نہیں، آپ کو کیا پتا۔ نہیں, اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کیا ہے. اگر کسی کے ظاہری برے عمل کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تو بس یہ گمان یہیں رک جانا چاہیے, گمان ہی رہنا چاہیے. اس بات کے بعد آپ کو یہ حق کہیں سے نہیں ملتا, یہ لائسنس نہیں ملتا کہ آپ اپنے اس برے گمان کو بیٹھ کے ڈسکس کریں یا لوگوں کو اس کی اطلاع دیں یا آپ اس کو ایک مشغلہ بنا لیں اس گمان کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنے کا اور کرتے رہنے کا, یا اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنا شروع کر دیں. چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ کیا ہے, کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا, بغیر کسی سالڈ ریزن کے, دلیل کے, کسی کے لیے اچھا نہ سوچنا, محض مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ایک غلط بات کو لے اڑنا. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا تو وہ کیا تھی, ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا, بہت سے لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو آگے لے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو کیا فرمایا, لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو یا تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. آپ کو یہ جواز نہیں مل جاتا کہ آپ جگہ جگہ بیٹھ کے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اپنے گمان کو دوسروں پہ تھوپیں. آخر دوسروں کی بھی اپنی آنکھیں ہیں, وہ خود دیکھ لیں گے کہ کوئی شخص کیسا ہے, وہ اپنا اوپینین خود رکھنے کا حق رکھتے ہیں, آپ اپنا اوپینین دوسروں پر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ تو برا گمان جو حقیقت میں برا ہے وہ دراصل کیا ہے, کہ جس کے پیچھے کوئی واضح دلیل نہیں, اور ایسا ہی گمان حرام ہے. یعنی صرف سنی سنائی باتوں یا اڑتی اڑتی بات پر کچھ سے کچھ سمجھ لینا, اس شیطان کے وسوسے کو اتنی راہ دینا کہ وہ خیال ایک حقیقت بن کے سامنے آنے لگے اور دوسرے شخص پہ ایسے چپک جائے کہ اس کے چہرے پہ وہی سب کچھ نظر آئے جو دراصل اپنے دماغ کی تصویر ہے, تو یہ طریقہ درست نہیں. گمان کو اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, کہ انسان کچھ اور معیارز ایسے لیں کہ انسان کا گمان خراب نہ ہو. آگے ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو گمان کو, خیال کو پلوت کرتی, جو بدگمانی کا سبب بنتی. عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, اگنور کر دینا چاہیے, دل بڑا کر لینا چاہیے اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے. اسی لیے کیا فرمایا, اولا تجسسو, تجسس نہ کرو. تجسس کیا چیز ہے؟ کسی کی خامی, برائی, کوتاہی, کمی, کمزوری کی ٹو میں لگے رہنا کہ اس کو جواز فراہم کر کے اسے بدنام کیا جا سکے. یعنی کسی کی غلطی اگر بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی تو اب ٹو میں ایسے لگنا کہ کہیں سے کوئی جواز مل جائے. اس کا لنک آخری والے گمان سے ہے جو حقیقت میں گناہ ہے, کہ بغیر کسی واضح دلیل کے کسی کے بارے میں برا سوچنا, کسی سالڈ ریزن کے بغیر کسی کے بارے میں اوپینین غلط رکھنا. ایسا بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان دراصل خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور دوسرے کو نیچے گرانا چاہتا ہے. مثلا کسی سے حسد ہو گیا, دیکھا کہ کسی کو کوئی نعمت مل گئی, اب آپ منصوبے بنا رہے کہ کس طرح میں اس کو نیچے گراؤں, کس طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے. اب کوئی رستہ نہیں مل رہا, کہیں سے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا کہ اس کو بدنام کیا جا سکے یا اسے برا ثابت کیا جا سکے. عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ جیسے رشتے داروں میں سے یا کسی جاننے والوں میں سے کسی شخص کو اچانک کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی, اب آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی. آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح, کون سی بات مشہور کروں کہ اس کو جو خوشی ملی ہے وہ سب غارت ہو جائے, وہ سب ختم ہو جائے. تو وہ جو آپ کا اس کے بارے میں برا گمان ہوا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ برا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے دل میں جلن ہے اس کے خلاف، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی. مثلا آپ کو کوئی شخص پسند ہے، دیکھا کہ کوئی اور شخص اس سے آگے بڑھ رہا ہے، تو بہتر ہے اس کو کھینچ لیا جائے تاکہ جو میری پسندیدہ شخصیت ہے وہی ابری رہے. کئی وجوہات ہو سکتی. یا یہ کہ میرا نام بہت بڑا ہے، کسی اور کا بڑا ہونے لگے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ عذر تلاش کے اسے ایسا بدنام کیا جائے کہ میرا ہی بڑا رہے اور دوسرے کا نام بڑا نہ ہو. جیسے خاندانوں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، اس کا بڑا راج ہوتا ہے. اتنے میں اب ایک نئی بہو آ گئی، وہ پہلی سے بہت اچھی ثابت ہوتی اپنے اخلاق میں، وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہی. آبویسلی جو شخص نئی زندگی شروع کر رہا ہے اس سے ابھی غلطیاں بھی کم ہوئی، جو سالہ سال سے ساتھ رہے ان کی خامیاں خوبیاں سب ساتھ ہوتی. اب وہ پہلی بہو کو کیا محسوس ہوا کہ اب یہ آنے والی جو ہے یہ تو میری ساری نیک نامی پہ پانی پھیر دے گی، اور میری ساس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوگی، اور گھر میں ہر ایک اس کو آؤ بھگت کر رہا ہے، اور مجھے اب کوئی پوچھتا ہی نہیں. اب کیا ہوا، شیطان نے وسوسے ڈالے. کسی طرح کوئی تدبیر سوچو کہ اس کو آتے ہی بدنام کر دیا جائے، بس یہ آگے نہ بڑھ سکے. پھر اس کو کوئی نہ چاہے، سب مجھے ہی چاہتے رہیں، سب میری عزت کریں، سب مجھے مانیں، مجھے پوجیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز گھڑ کے اس کے خلاف استعمال کی تاکہ وہ نیچے رہے. اب یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، اس کے اسباب بے شمار ہوتے ہیں، لیکن جو بدگمانی حرام ہے وہ کیا ہے؟ ایسی بدگمانی جس کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. اب آپ دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں تو کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. آپ اس کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی بات بنا کے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی مجھے کوئی دلیل چاہیے کہ واقعی وہ ایسا ہے جس کو تم برا کہہ رہے. اب یہ انسان بھاگتا ہے کہ میں کچھ تلاش کر کے لاؤں اس کی برائی. ظاہر دیکھتا ہے، جانچتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اب کیا کروں؟ تو لگانا شروع کر دیا. اچھا سامنے تو کوئی خامی اس میں نظر نہیں آتی، کوئی چھپی ہوئی ضرور ہوگی، پتا کراؤ اس کا. یہاں سے تجسس شروع ہو جاتا ہے کہ جب کسی کی ظاہری کوئی برائی نظر نہ آئے تو پھر اس کی چھپی باتوں کی تو اس طرح لگانا کہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی چیز آ جائے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے اور دل کی جلن کڑن ٹھنڈی ہو. یہاں سے کیا ہوا، تجسس شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کون جانتا؟ اس کو پتا تھا نا کہ لوگ بدگمانی کے بعد تجسس میں لگیں گے، اس لیے فرمایا ولا تجسس. اگر گمان برا ہو ہی گیا تو بس یہیں رک جاؤ، تجسس نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، کسی کی چھپی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. ہر ایک سے معاملہ کیسے کرو، اس کے ظاہر پہ کرو. کون کیسا ہے، وہ اپنے ظاہر میں کیسا ہے. یہ جو تجسس ہے، یہ بسا اوقات بڑے بڑے معاملے خراب کر دیتا ہے، تعلقات کا بہت برا کر دیتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تجسس صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیکار مشغلہ ہے. اچھا فلاں شخص کیا کھاتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے پاس کون آتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کا شوہر کیا کرتا ہے، مثلاً ایسے کیوریوسٹی. کوئی کام ہے نہیں کرنے کو، یعنی پیچھے کوئی خاص مقصد بھی نہیں. اچھا یہ کیوریوسٹی کیوں دی گئی تھی؟ دراصل کہ علم اور تعمیری کاموں میں تجسس کرو، کائنات کے راز ٹٹولو، یعنی جو اللہ نے کائنات کو پردہ ڈالا ہوا نا، اس کا انکشاف کرو، نئے نئے ایجادات کرو، نئے نئے انکشافات کرو، نہ کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے انکشاف میں لگے رہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آج آپ دیکھیں کہ ہم تحقیق کے اس عنصر کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کے لیے رکھا تھا، مثلا آپ کسی بھی میدان میں ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی اور چیز کے، تو اللہ نے یہ جو اندر کیوریوسٹی رکھی ہے اس کو وہاں استعمال کرو، اور انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو. یہ انسان کی فطرت میں ہے تلاش. لیکن جب تعمیری کام کوئی نہیں ہوتا کسی قوم کے پاس، تو وہ کیا تلاش کرنے لگتی ہے؟ لوگوں کے عیب، گندگیاں ڈھونڈتی ہے، گندگی کی تلاش میں رہتی. کسی کے چھپے آئے وہ گندگی ہے نا، کیوں کھولتے ان کو، کیوں ڈھونڈ رہے ان کو؟ تمہارا یہی ذوق ہے، یہی شوق ہے کہ جس کسی برائی پر کسی کی اللہ نے پردہ ڈالا تو تم وہ جا کے ڈھونڈ کے لاؤ، نکال کے لاؤ؟ یہی جوہر ہے، یہی ہیرے موتی ہیں جو تمہارے ہاتھ لگے؟ تمہاری قسمت میں یہی کام تھا کہ تم صرف لوگوں کی چھپی برائیاں ڈھونڈتے رہو، عیب تلاش کرتے رہو لوگوں کے، اس کے لیے تجسس کرو؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں تو سوال ہونا ہے، یہ لگائی کہاں تھی، یہ طاقتیں کس کام میں استعمال کی تھی؟ محض لوگوں کی برائیاں چننے میں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے عموماً کیا کیا جاتا ہے، کئی طریقے ہو سکتے ہیں جاسوسی کے، لیکن عموماً لوگوں کے پرائیویٹ چیزوں کو دیکھنا، کسی کا بیگ کھول کے جھانکنا اس میں، کسی کے لیٹرز پڑھنا، کسی کی ڈائری کی تلاش میں رہنا کہ یہ کب غافل ہوتا ہے تو ذرا وہ میں کھول کے پڑھوں اندر کیا لکھا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کان لگا کے سننا، کیا کہہ رہا تھا، اور کیا ہوتا ہے، مختلف سوالات کرنا، اس کے کنسرن لوگوں سے پوچھنا، اچھا یہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے کہ نہیں، اچھا یہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے کہ نہیں، آپ کو اس سے کیا غرض، کوئی کیا کرتا ہے، یعنی طرح طرح کے سوال کرنا، اچھا کس کے پاس بیٹھتا ہے، کب گھر آتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، ان سب سوالوں کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، یعنی جو باتیں چھپی ہوئی ہیں کسی کی زندگی کی مت کھوج لگاؤ، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہو جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اور جس کے عیوب کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے، اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اس کو بدنام ہونے کے لیے پھر باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں، گھر میں ہی بدنامی پہنچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک اور روایت میں ہے، اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی کے بارے میں تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، یعنی اگر کسی کے بارے میں گمان برا ہو گیا تو پیچھے نہ پڑو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، یعنی صرف افراد نہیں حکومت کے لیے بھی بے وجہ تجسس منع ہے۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مثلا اگر کہیں شادی کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر انسان کچھ حالات کی تحقیق کر لے تو وہ اس تجسس میں نہیں آتا جسے حرام قرار دیا گیا، لیکن اس میں بھی حدود کے اندر ہی رہے، بلا وجہ ان چیزوں کو نہ چھیڑے کہ جن میں جا کر فائدہ کچھ نہیں۔ ایسے بہت سی چھان بین کرنے والے عموماً بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر دور تک تحقیقات اور تجسس، اور ہر شخص کے اندر ایسے کیڑے نکال لینا کہ اس کی سب خوبیاں خامیوں میں بدل جائیں، اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے کی بجائے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس عمل کو ناپسند کرو گے۔ غیبت کیا ہوتی؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناگوار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا. مسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. تو جس طرح مال حرام ہے، کسی کی چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے. قاتل کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے، مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں، مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو، وہ بڑے مجرم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، اس کی بدنامی کی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا، پامال کرنا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں. اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے، انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان بازوں کا تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ برائی تو اس کے اندر ہے. فرمایا، اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے، جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، اسے اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں اس طرح کا اوپینین دیا گیا ہے. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری بات سچی ہو. فرمایا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے، الزام ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے. کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو ہاں انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا. تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا. تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے. یعنی برائی کو بس ایسے مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، خاص سچ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی. اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو، پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. مت اطاعت کرو کسی ایسے شخص کی جو قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، اکسانے والا، ادھر ادھر لگانے والا، یعنی لگائی بجائی کرنا جس کو کہتے ہیں. چغل خوری کیا ہے؟ لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. پتہ وہ فلاں تمہارے لیے کیا کہہ رہا تھا، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا جلا کے، تاکہ یہ شخص بھڑک اٹھے اور پھر ایک دم ایکشن لے اس کے خلاف. اس پر تو کیا حکم ہے کہ ایسے ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کر لو. کار خیر کو روکنے والا، اس سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں اور بھلائیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، فساد پھیلتا ہے. حد سے تجاوز کرنے والا، بدکار، اکھڑ، بد خمیر کی باتیں مت مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، اور ایک اور روایت میں قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. کوئی ایسی باتیں کرنے والا، یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں، بگاڑ آئے، نفرتیں پھیلیں، تعلقات ٹوٹیں، رشتے داریاں ختم ہوں، ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا. حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹے اس کے جسم پہ پڑتے تھے، ناپاک رہتا تھا. تو یہ جو باتیں ادھر سے ادھر پہنچانا ہے نا، یہ ابو لہب کی بیوی کا بھی یہی کام تھا. وہ گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی اور آپ کو مذمم کہتی، تو اس کو کیا کہا گیا؟ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی. ایندھن کس کام کے لیے اٹھا کے لایا جاتا ہے؟ آگ جلانے کے لیے. مثلا آپ جنگل میں گئے ہیں، پکنک پہ گئے ہیں، کچھ پکانا چاہتے، سب لکڑیاں چن کے لاتے، تو وہ بھی لکڑیاں چن کے لاتی تھی، کانٹے لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھاتی. اور دوسرا کیا کام کرتی تھی؟ اس کو کیوں حمالۃ الحطب کہا گیا؟ کہ وہ ایسی باتیں اکٹھی کر کے لاتی اور ایسی باتیں آگے پھیلاتی تھی کہ جس سے آگ بھڑک اٹھتی، لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی. تو ایسا شخص جو نفرتیں پھیلائے، نفرتوں کی آگ سلگائے، وہ بھی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن پہ نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی دو دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا، تعلقات خراب کرنے والا، ادھر کی ادھر پہنچانے والا، فلاں کو تم دوست کہتی تھی، تم پتہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے، یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی صفت کیا تھی. سورہ محمد میں بات شروع کی رحماء بینہم سے، کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، وہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے. پھر کہاں تک بات آئی کہ تم اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کا انداز، پھر کسی پر الزام آنے کی صورت میں بات کی تحقیق کرنا، اور پھر اس کے بعد اگر مومن ماہم جھگڑ پڑے تو ان کی صلح کرانا، یعنی آرام سے بیٹھے نہیں رہو، صلح کراؤ عدل و انصاف کے ساتھ، پھر یہ کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف صحابہ کرام ہی رحماء بینہم نہیں تھے، تم بھی بھائی بھائی ہو، ایک جسم کی طرح ہو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ آپس کے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، مذاق اڑانے سے، دوسرے کی تحقیر کرنے سے، دوسرے پہ عیب لگانے سے، دوسرے کو برے نام دینے سے، اور تعلقات کی اصلاح یا خرابی کا سبب گمان ہوتا ہے تو بدگمانی سے بچو، ہو جائے تو تجسس نہ کرو، اور جس کے بارے میں خیال برا ہو تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کو برے لفظوں میں یاد نہ کرو۔ اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی نہ کرو۔ اسی طرح یہ ہے کہ غیبت صرف زندہ ہی کی نہیں، مردہ انسان کی بھی منع ہے، جو دنیا سے جا چکا اپنا عمل لے گیا۔ معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ یعنی رجم کی سزا کو کتے کی موت کہہ رہا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلا کے کہا، اتریے اور اس گدھے کو کھائیے۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون کھائے گا؟ فرمایا، ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت میں جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری بات تھی، کہ وہ تو پتھر کھا کے پاک ہو گئے اور تم بات کر کے بدترین عمل کے مرتکب ہوئے۔ بدترین زیادتی کیا ہے؟ کسی کی عزت پہ ناحق حملہ۔ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی اوپینین دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدو حضور کے پیچھے نماز میں آ کے شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے یہ کہتا ہوا چل دیا، خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سلام پھیرا تو صحابہ سے فرمایا، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جا چکا تھا، اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ غیبت نہیں تھی؟ بظاہر تو غیبت ہی نظر آتی ہے، لیکن آپ کو کیوں کہنا پڑا؟ تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں، دوسرے لوگ ایسا کام نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی خاموشی کیا ہوتی تھی؟ تقریری حدیث، پیسٹ اپروول، خاموش تلقین، کہ ہاں ٹھیک ہے سب ایسا کر سکتے۔ تو بسا اوقات رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ اگر کسی ایسی چیز کی طرف نشاندہی کریں بغیر نام لیے تو ایسی صورت میں وہ غیبت شمار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات تاریخی روایات اور واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات اخبارات میں کچھ خبریں شائع ہوتی، اگر اس خبر کو کوٹ کرتے ہیں، مثلا پچھلے دنوں ایک قتل ہوا تھا، ایک شخص نے قتل کیا، نام تو آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن یاد ہوگا کہ اس خبر کو ہم نے کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، اور ہوا تو یہ ظلم ہوا۔ ایسی بات ہے تو اس شخص کی برائی، لیکن اول تو یہ کہ وہ شخص مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے کہ ان حادثات کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا اور معاشرے کی رہنمائی نہیں کی جائے گی کہ اسباب امراض کیا ہیں، تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی فلاں تمہارا کلیگ ہے، بتاؤ وہ کیسا ہے، تو اس کے کوئی اگر ایسی عادت ایک آدھ پتہ ہے جو آئندہ مشکل ہو سکتی ہے شادی کے بعد کسی دوسرے کو، تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ سب کو دکھاتا پھر، مومن تو مومن کا آئینہ ہے، سب سے پہلے تو کسی کی خرابی خود اس کو دکھانی چاہیے، اور اگر اس کو نہیں بھی دکھائی تو اگر کسی کو رشتہ کرنا ہے اس سے یا بزنس کرنا ہے تو اس کو بس اتنی بات جتنی علم ہو بڑھائے چڑھائے بغیر صرف اتنا ذکر کر دیا جائے، اور اس میں بھی تمسخر کا انداز نہ ہو، حکارت کا انداز نہ ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہ ہو، بس خاموشی سے کہہ دیا جائے کہ میرے علم میں یہ بات ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، فاطمہ بنت قیس، ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، یہ آپ کے صحابہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو مفلس ہیں اور دوسرے بیویوں کو مارتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ویسے تو غیبت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بتانی پڑی تاکہ یہ خاتون پہلے سے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر لے کہ اگر مارنے والے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو ٹھیک ہے، قبول کر لے، اور اگر ایک شخص مفلس ہے، غریب ہے اور یہ اس پہ قناعت کر لے گی تو ٹھیک ہے، کر لے. اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا، آپ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، اس نے آ کے اجازت لی تو آپ نے فرمایا یہ قبیلے کا بدترین آدمی. پھر آپ باہر تشریف لے گئے، اس سے بڑی نرمی سے بات کی. گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بدترین آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو مراد آپ کی کیا تھی؟ کہ میں اس سے بد زبانی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتا، خواہ وہ بدترین شخص ہے. اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ خواہ کوئی کیسا ہی برا انسان ہو، یہ کہیں بھی جائز نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں اور یہ جواز دیں کیونکہ وہ برا ہے اس لیے ہم کو بدتمیزی کرنی ہے، ہرگز نہیں. اور حضرت عائشہ کو کیوں بتایا تھا آپ نے یہ برا شخص ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آ جائے اور وہ سمجھے کہ حضور تو اس سے بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے اور وہ اس کی کسی برائی کا شکار نہ ہو. لیکن اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ پھر وہ کس سے سنانے لگ جائے، اچھا اس نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، پھر دوسری دفعہ ایسا اور تیسری دفعہ ایسا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی کہ محتاط. اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند نے آ کے حضور سے عرض کیا ابو سفیان ایک بخیل آدمی، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات پوری کرے. اب یہ ہے کہ بیوی کی شکایت شوہر کے بارے میں کسی ایسے انسان سے جو اس کی مدد کر سکے، یہ بھی اس میں شمار نہیں ہوتی. لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کے شوہر کو برا کہنا شروع کر دینا، ہر ایک کے سامنے اس کے قصے کھولنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اپنا ہی لباس پھاڑنا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اگر مظلوم کسی ظالم کی شکایت کرتا ہے کسی عدالت میں جا کے تو غیبت نہیں شمار ہوگی. اسی طرح اگر اصلاح کی نیت سے کسی ایسے شخص کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیا جائے جسے لوگ فالو کرتے ہوں، جس کو کاپی کرتے ہوں، اور اس بات کی طرف جو سب کے سامنے بھی ہو، مثلا ایک شخص غلط قرآن پڑھتا ہے اور آپ جانتے ہیں اور کوئی شخص اس کے پاس پڑھنے کو جاتا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ذرا محتاط رہنا کہ یہ اور یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں، تاکہ یہ غلطی نہ سیکھے. لیکن مزید کہانیاں من گھڑت یا سچی جھوٹی کچھ اور پھیلانا شروع کر دیں، یہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتویٰ لینے کے لیے کسی واقعے کا ذکر کرنا، مثلاً اگر ایک باپ اپنے بچوں کو ماں کی وراثت سے محروم رکھے ہوئے ساری جائیداد پہ خود قبضہ کر لیا اور کوئی بچہ شکایت باپ کی لے کے جاتا ہے تو ہے تو غیبت، لیکن اس کو فتویٰ لینا ہے، اسے بتانا پڑے گا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے، لیکن اس ریلیونٹ ایشو تک ہی بات کرنا ہوگی. یہ نہیں کہ اب آپ کو نہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ فلاں بھی غلط کام کرتا اور وہ فلاں بھی، اور بے وجہ بہت سی اور کہانیاں ساتھ. نہیں، جتنی بات کا فتویٰ مطلوب. مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا مارا، وہ فتویٰ لینے جا رہی ہے بیوی، تب اسے بتانا ہوگا کہ شوہر نے طلاق کہی ہے یا نہیں کہی، تو یہ غیبت میں نہیں شمار ہوگا. لیکن مفتی صاحب کے سامنے بتانا تو جائز ہے، عوام کے سامنے اس کو ذکر کرنا درست نہیں. اچھا، اسی طرح ہر مجلس میں بیٹھ کر کبھی حکومت کی برائیاں شروع کر دینا، کبھی کسی سیاسی لیڈر کی باتیں شروع کر دینا، یہ بھی درست نہیں. ہم لوگوں نے اس کو بہت ایک لائسنس دے دیا ہے کہ چونکہ وہ تو مشہور آدمی اور غلطیاں کر رہے ہیں سر عام، تو اس لیے ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ہر وقت ان کا نام لے لے کے ان کو ڈسکس کریں. نہیں، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی، کوئی کر رہا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نہیں کر رہے، کوئی سنا رہا ہے آپ کو، اب آپ کیا کریں؟ آپ دوسرے کو روکنے کی کوشش کریں، آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں، آپ جس کی برائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہے، وہ شخص ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے.